لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة زيادة درود والسلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی
صلو علی الحبیب
جامعۃ المدینہ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟
کسی بھی علمی مرکز کا مقصد اصلی اس علم کی ترویج و اشاعت ہوتا ہے، مگر دعوت اسلامی کے جو جامعات وغیرہ ہیں ان کا مقصد علم دین کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمارا مقصد صرف اس فرد کو علم دین سے مزین کرنا نہیں، بلکہ ہماری تڑپ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی طالب علم پڑھ کر نکلے وہ ایک متقی، پرہیزگار، باعمل، مبلغ بن کر نکلے اور اس کے اندر یہ درد داخل ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، وہ مدنی انعامات کا عامل ہو، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا ہو، دوسروں پر انفرادی کوشش کرنے والا ہو، جو صرف مولوی فاضل کی ڈگری لے لی اور آواز اچھی تھی تو بڑی مسجد میں خطیب بن گیا اور اچھی تنخواہ پا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ صحیح معنوں میں مقصد حاصل نہیں ہوتا جب تک چلتا پھرتا مبلغ نہ بن جائے اور خوب اشاعت اسلام نہ کرے، دین کی تبلیغ نہ کرے، نیکی کی دعوتوں کی دھوم نہ مچائے. اللہ کرے کہ ہمارے اس مدنی مقصد میں ہم سب کامیاب ہو جائیں اور ہمارا یہ ذہن بن جائے، اساتذہ کا بھی ذہن بن جائے کہ ہمارا مقصد صرف طالب علم کو مولوی فاضل بنا کر فارغ کر کے کسی مسجد کی خطابت پر متعین کرنا ہی نہیں، یہ بھی مفید ہے کہ وہ خطیب بنے، امام بنے، اس میں کوئی شک نہیں، نہ یہ کوئی بری بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس سے آؤٹ پٹ حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ دین کا فائدہ ہم اٹھا سکیں. جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ جو علماء ہوتے تھے پہلے وہ دنیا بھر کی سیاحتیں بھی کرتے تھے اور دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے. خود صحابہ اکرام علیہم الرضوان بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہد تھے اور ان کے تو براہ راست میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلم اور ان کی تربیت کرنے والے. حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے اور مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں جس کی تمنا ہم سب کرتے صرف 10,000 کی روایت ملتی ہے کہ وہاں 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں، تو 1,14,000 کہاں گئے؟ معلوم ہوا کہ دنیا بھر میں وہ پھیل گئے اور دین کی تبلیغ کی اور انہی کے برکتوں سے آج ہم جو ہزاروں میل دور ہیں مدینہ طیبہ سے ہمیں بھی اسلام کی دولت نصیب ہو گئی. ان صحابہ کرام نے دنیا میں اسلام کو پھیلایا، تو ہم بھی سنت صحابہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہمارے عالم کو کونے میں بٹھا دینا چاہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
استاد کو پڑھاتے ہوئے دل میں کیا نیتیں رکھنی چاہیے؟
کاش رضا الہی کا ذہن بن جایا کرے کہ میں جو قرآن و حدیث میں تعلیم کے فضائل آئے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے فضائل آئے ہیں، میں ان کو پانے کے لیے یہ پڑھا رہا ہوں. اگر یہ نیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ روحانیت ہی روحانیت ہوگی، اور اگر یہ نیت ہوگی کہ طلبا پر میرا روب رہے گا اور میں اچھا سے اچھا پڑھاؤں تاکہ میں تمام اپنے جامعہ میں ممتاز رہوں، میری واہ واہ ہو، میری تدریس کا ڈنکا بجے، یہ سارا حب جا کی شاخیں. دنیا میں تو تھوڑی بہت عزت ہو سکتا ہے مل جائے، واہ واہ ہو جائے کہ بھائی بڑا کامیاب مدرس ہے. اگر یہی نیتیں تو آخرت کا فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا یہ اہل علم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رضا الہی جو ہے یہ پیش نظر ہونا ضروری ہے. بے شمار احادیث میں تو صراحت ہوتی ہے کہ فلاں کام اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو اس کے لیے یہ ثواب ہے، فلاں کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو یہ ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
ہمارے علماء کرام دعوت اسلامی کا کام کس طرح کر سکتے ہیں؟
جتنا علماء کرام دعوت اسلامی کا کام کر سکتے ہیں نا اتنا عوام نہیں کر سکتے. جو عالم کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اور جب عالم کوئی بیان کرے گا تو وہ دلیل کے ساتھ کرے گا، آیات قرآنی اور احادیث کے متون بھی وہ پیش کر سکے گا. تو جب حقیقت میں علم دین کی روشنی میں سنتوں بھرا بیان ہوگا اس کی تو بات ہی کیا ہوگی. اگرچہ ہر مبلغ کو یہ تاکید ہے کہ وہ اپنی اٹکل سے باتیں نہ کرے، زبانی بیان بھی نہ کرے، بلکہ علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے مضامین ہی پیش کرے اور دیکھ کر بیان کرے. پھر بھی عالم کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، خصوصاً مدرس کا اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا. تو اس لیے علماء جو ہیں ان کو دعوت اسلامی کا سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے، اور بالخصوص جامعات المدینہ کے جو مدرسین ہیں وہ تو حقیقت میں ہیں بھی دعوت اسلامی والے. ان کا تو اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا سب کے سب دعوت اسلامی ہونا چاہیے، اور جو بھی وہ بات کریں ان کو تو دعوت اسلامی ہی کی مثالیں دینی چاہیے اور دعوت اسلامی ہی کی گفتگو کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ طالب علم کی نس نس میں دعوت اسلامی رچ بس جائے. اگر یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ان کے لیے ثواب جاریہ کا اور صدقہ جاریہ کا وہ ذخیرہ ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا اندازہ تو مرنے کے بعد ہی ان کو ہوگا، ابھی تو اندازہ پیش نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اپنے طلباء کو دعوت اسلامی پلا دیں، اور ایسی پلائیں کہ ان کا نشہ کبھی نہ اترے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام جامعات میں کس طرح رائج کیے جا سکتے ہیں؟
اس میں اساتذہ، ناظمین، یہ سب تعاون کریں، اور ہر جامعہ میں مدنی کام کرنے کے ذمہ دار تو مقرر کیے جاتے ہیں، وہ ذمہ دار کی حوصلہ افزائی کریں. اگر ذمہ دار کوئی خطا کرے بھی تو اس کا ڈنکا بجانے کے بجائے تنہائی میں اس کو شفقت کے ساتھ سمجھا دیں، نہ کہ سب کو کہتے پھریں کہ یہ یوں کرتا تو ڈیگریڈ ہو جائے گا، آپ کو غیبتوں کا گناہ ملے گا اور وہ بیچارہ گھر بیٹھ جائے گا یا چپ چاپ ہو کر اپنی تعلیم میں لگ جائے گا. تو اس طرح اگر سب مل کر کوشش فرمائیں گے پھر اساتذہ پوچھ گچھ کریں گے. تو یہ پوچھ گچھ جو ہے نا یہ کام کی جان ہے. جس کام میں پوچھ گچھ نہیں کی جاتی وہ پہلے سست پھر آخر میں دم توڑ جاتا ہے. تو اساتذہ بھی اگر پوچھ گچھ کرتے رہے، مثلا ہاں آپ کا کتنے مدنی انعامات پر اس ماہ عمل رہا، ہاں بھائی آپ نے پرسوں مدنی انعامات کا کارڈ پر کیا تھا، کل بھی کیا تھا، اچھا ہاں بھائی آپ نے کتنی بار لکھ کر آج گفتگو کی. تو اس طرح کے سوالات، اچھا جماعت سے نماز سفید لباس پہنتے ہو یا نہیں، درس میں بیٹھتے ہو یا نہیں، اجتماع میں اول تاخیر شریک ہوتے ہو یا نہیں، کس طرح کے سوالات اگر استاد کرتا رہے نمازوں کے لیے، اگر وہ طلبا مدرسے کے جامعہ کے مقیم ہیں تو ان کو نماز کے لیے جگائے، صدائے مدینہ لگائے، ایک ایک کو ڈھونڈ کر نماز میں بھیجے، خیر خواہی بھی کرتا رہے، کسی کو چلنے پھرنے نہ دے، پہلی صف کی ترغیب دلائے، خود بھی پہلی صف پائے، ان کو بھی لائے، فضائل سمجھائے، تو اس طرح اگر وہ استاد کوشش کرے گا اور سارے استاد مل کر کوشش کریں گے، جبھی تقویٰ، پرہیزگاری اور عمل کا سلسلہ بنے گا، ورنہ خالی ایک ذمہ دار بیچارہ کرتا رہے گا اور اساتذہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، خود ہی نمازوں میں سستی کریں گے یا آرام فرماتے رہیں گے، اجتماع میں بھی چھٹیاں کریں گے، درس جب ہو رہا ہوگا تو اٹھ کر چلے جائیں گے، تو ایسی صورت میں مدنی ماحول بننے کی امید کافی کم ہو جائے. اس لیے استاد صاحبان جو ہیں وہ مہربانی کر کے میری ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں اور اپنے اندر دعوت اسلامی کو اتاریں اور پھر دوسروں کو بھی پلائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا تدریس 12 مدنی کاموں میں شامل نہیں ہے؟
وہ جو دعوت اسلامی کے 12 کام مبلغین کو اسلام بھائیوں کو کرنے، تدریس میں براہ راست 12 مدنی اعمال نظر نہ بھی آتے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ 12 مدنی انعامات سے تدریس جدا نہیں ہے. 12 مدنی انعامات سے ہمارے اساتذہ مستثنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اساتذہ یا علماء کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ دعوت اسلامی کے ہی اسلامی بھائی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، رات کو بالغان کا جو مدرسہ پڑھاتے ہوں گے وہ مدرس بھی ہیں. بلکہ میری درخواست، بلکہ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو تاکید، جس کو آپ امر سمجھیں جو بھی سمجھیں، وہ یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے سرگرم اسلامی بھائی بن کر رہے ہیں، اپنی شخصیت الگ نہ رکھ کے ان میں گل مل کر آپ کام کریں. میں نے تو شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو، بہت پہلے کہا ہوا ہے کہ مرکزی مجلس شورا کا ہر رکن بشمول نگران عالم ہونا چاہیے، میری خواہش ہے، اس لیے کہ یہ کام تبلیغ کا ہے اور تبلیغ صحیح معنوں میں علماء ہی کر سکتے ہیں. یہ مجبوری ہے کہ عوام کر رہے ہیں، العاقل تکفی ہی نشارتوں، تو آپ لوگ آگے آئیے. کاش وہ دن آ جائے کہ مرکزی مجلس شورا کا ہر فرد عالم ہو، اس کا نگران بھی عالم ہو. ہم نے تو ان کی ویلیڈیٹی 25 ماہ رکھی ہے، کوئی اس بھی نہیں کرے گا کہ ہم کو کیوں فارغ کیا. انشاءاللہ اب وہ دور ہی چلا گیا، اب تو مجلس ہے اور سب کا ٹائم پیریڈ ہے، اور جس کو بھی فارغ کرتے ہیں وہ ڈیگریڈ بھی نہیں ہو سکتا کہ ترکیب ہے، کہ تبادلے ہوتے رہیں گے، نئے آتے رہیں گے، پرانے جاتے رہیں گے. لیکن شورا میں ضروری نہیں ہے کہ ارکان کی تبدیلی کی جائے، اس لیے کہ شورا پوری دنیا کو سنبھالتی ہے اور وہ ان کا ذہن بنتے بنتا ہے. اب ایک ذہن بن گیا، منج گیا، ساری دنیا کے کام کو سمجھنے لگ گیا، اور ہم نے دھاڑ کر کے اس کو اٹھا کے سائڈ کیا اور دوسرے نئے کو لا کر بٹھا دیا، تو یہ بھی مشکل کام ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بتدریج علماء کرام اس میں آئیں اور آہستہ آہستہ علماء کرام چھا جائیں، پوری دعوت اسلامی پر علماء کرام کا غلبہ ہو جائے. تو جب بھی ان عوام کی صحیح خطوط پر میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان بخش انداز میں تربیت ہو سکے گی. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی یتیم نہیں ہے، آپ حضرات کی شفقتیں تو شامل ہیں ہی ہیں الحمدللہ. اب تو ہمارے پاس کثیر علماء کرام اور مفتیان کرام خود دعوت اسلامی میں الحمدللہ پیدا ہو گئے اللہ کے کرم سے، جو دعوت اسلامی کو سمجھتے ہیں اور ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ ابھی اگر مرکزی مجلس شورا میں تو آنا آپ کے بس میں فی الحال تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے باقاعدہ اس کی سیڑھیاں رکھی ہے، تو ایک ایک سیڑھی چڑھیں گے تو تب جا کر شورا تک آپ پہنچیں گے. اب اس کی سیڑھیاں تو مثلاً یہ کہ آپ اپنے اوپر علاقائی کوئی کام حلقے کی مشاورت کی ذمہ داری لیں، نگران علاقائی نگران نہیں بلکہ علاقائی مشاورت کا نگران بننے کی ذمہ داری، اسی طرح جو مجالس ہیں ان مجالس میں شمولیت اختیار فرمائیں. یہ بھی میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ ہماری جتنی بھی مجالس ہیں ہر مجلس میں کم از کم ایک ایک عالم ہو، کم از کم ایک عالم. اگر عالم اویلیبل نہیں ہے تو طالب علم دین ہو کہ یہ انشاءاللہ کل جا کر عالم بن جائے گا، اور جب دعوت اسلامیہ کام کرتے 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 عالم بنے گا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی. تو کام کرنے کا تجربہ اور ایک قرآن ہوتی ہے نا، وہ آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. دیکھو مسجدوں میں آئمہ کرام تو ہزاروں ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ میں سے بھی کئی آئمہ کرام ہوں گے کہ جو نماز پڑھائی رومال کندھے پر ڈالا اور جا کر حجرے میں بیٹھ گئے، باہر نکل گئے، کسی نمازی نے ہاتھ ملایا تو اس کو ہاتھ پکڑا دیا، اس نے چوما تو ٹھیک، نہیں چوما تو ٹھیک. یا جمعے کی نماز کے بعد اور رسمی طور پہ 5 روپے کسی نے ٹکا دیے، کسی نے 10 روپے ٹکا دیے، اور آپ نے جزاک اللہ کے گھر جیب میں سرکا لیے، یہ جاب ہو گیا. تو یہ آئمہ کرام ہزاروں اس طرح کا ایک انداز ہے. تو وہ آئمہ کرام کیا بےچارے محتاج محض، کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو امام صاحب کو گھر پہنچا دیتی انتظامیہ، کوئی ان کو بچانے والا نہیں، لیکن ان کا عوامی رابطہ نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح اگر معاذ اللہ کوئی عقیدے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو پھر بھی اس امام کو بآسانی فارغ کر دیا جاتا ہے اور نعوذ باللہ گمراہی کا وہاں دور دورہ کیا جاتا ہے. تو امام کو ایکٹیو ہونا ضروری ہے، امام ہو عالم ہو اس کو ایکٹیو ہونا ضروری ہے. ایک امام ہوا کرتا تھا ایک علاقے کی مسجد میں، اس نے عوام سے بھی اپنا تعلق قائم رکھا نمازیوں سے، اور نمازیوں میں اس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی. ایک بار بس اس کے خلاف کوئی سازش ہوئی اور انتظامیہ کسی کی باتوں میں آ کر اس کو نکالنے پر دل، بات صرف اتنی سی تھی کہ ایک بزرگ وہاں نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس امام کی آواز اچھی نہیں لگتی، صرف اتنی سی بات. اب وہ بزرگ جو تھے وہ روز وہاں نہیں آتے تھے، بڑی راتوں میں آتے تھے، رونق تھی ان کی اور تعویذ داغا کرتے تھے، تو کچھ لوگ ان کے معتقدین تھے، مگر امام کا نمازیوں سے رابطہ تھا، عوام سے رابطہ تھا، عوام میں اس کی مقبولیت تھی. تو جب انتظامیہ نے اس کو فارغ کرنا چاہا تو وہ چونکہ اس کے اندر شر اور فساد نہیں تھا امام کے ساتھ، وہ مغموم بیٹھا ہوا تھا کہ صرف اتنی وجہ سے مجھے فارغ کیا جا رہا ہے کہ میری آواز فلا شخصیت کو پسند نہیں ہے، مغموم بیٹھا ہوا تھا. تو کسی محلے کے نمازی نے پوچھا کیا بات ہے آج بہت رنجیدہ ہو، تو اس نے اپنا دکھ بتایا، بولا کیا اتنی سی بات ہے، ٹھیک. پھر اس نے بغیر کسی ترکیب کے اس امام صاحب کی، کیونکہ وہ شر کا عادی نہیں تھا، وہ وہاں کے نمازیوں میں کمپین چلی اور سب نے سائنیں کی کہ اس امام میں کیا خرابی ہے، اس کے آنے کے بعد تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا اور اس کو صرف آواز کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے. خیر کمپین چلی اور بہت ساری سائنیں ہوئی، انتظامیہ بالکل سرنڈر ہو گئی، ان کے آگے لاچار ہو گئی، اور اس بزرگ کو جا کر سائنیں پہنچائی، اور اس بزرگ نے احتجاجاً اس مسجد میں آنا چھوڑ دیا اور امام کا مسلح بحال رہا. تو کیا امام نے لوگوں سے رابطہ رکھا تو یہ ایسا ہوا. تو امام نے وہاں اپنا اچھا خاصا حلقہ اثر قائم کر لیا، اس کے ملنساری کی طبیعت اور لوگوں کی غم خاری، لوگوں کے گھروں پر بھی چلے جانا، ان کو نمازوں کے لیے لانا، ان کو مسائل میں رہنمائی کرنا وغیرہ وغیرہ، ان کے کام آ جانا، تو اس کا حلقہ اثر وسیع ہوتا گیا، وسیع ہوتا گیا، وسیع ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا. تو دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ امام اب اس مسجد سے نکل کر دیگر مساجد میں جا کر بیانات کرنے لگا. یہاں تک کہ اس امام نے دنیا کے اب تک 51 ممالک میں پیغام پہنچا دیا، اور امام اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جلاله وعم نواله وجل سبحانه. تو یہ آپ کو ایک سمجھانے کے انداز میں میں نے عرض کیا کہ آپ ایسے امام بنو، ایسے مدرس بنو، ایسے عالم بنو کہ آپ عوام میں گل مل جاؤ، ان کی صفوں میں گھس جاؤ. اگر آپ وی آئی پی بن کر گاؤں تکیے پر بیٹھے رہو گے کہ قوم خود آ کر دست بوسی کرے اور آپ کو نذرانے پیش کرے تو اس طرح بھی وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن وہ نکل کر خام کاہوں سے ادا کر رسم شبیری والی بات نہیں بنے گی. تو لوگوں کو اپنے پاس بلانے کے بجائے جانے والے بنے، آپ جاؤ گے تو کام بنے گا، بلاؤ گے تو کام مشکل ہے، پھر قوم آئے گی آپ کے پاس، آپ بھگاؤ گے تو بھی آئے گی. تو پہلے وہ امام لوگوں کے پاس جاتا رہا، ان کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا، اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے مجبور ہو کر کہ اب زیادہ مجھے پریشان نہ کرو. مگر یہ وقت آنے میں ظاہر ہے کہ دیر لگے گی، آپ کا آج ہی نہیں آ جائے گا وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر اسلامی بھائی اسی طرح بس دعوت اسلامی کا سکون بھر کے کھڑا ہو جائے، چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب کے سب دعوت اسلامی ہو، آپ کا کوئی الگ تشخص نہ ہو، آپ بس دعوت اسلامی کے مبلغ کو دیوانے بن کے پھرے. پنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو ہمیں دیکھ لے اس کو دعوت اسلامی کا دیدار ہو جائے. یہ اپنے مراد لے لیں، میں سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے 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 سنتوں کی ایسی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤں کہ جو مجھے دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے کہ جب غلام کی یہ شان ہے تو اس کے آقا کا کیا علم ہوگا. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یا سیدی، ابھی آپ نے سمجھانے کے دوران ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں یوں گم ہو جائیے کہ آپ کا اپنا کو تشخص نہ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟
تشخص یہ کہ جیسے کہ بعض بیچارے ہوتے ہیں، میں عالم ہوں اور یہ لوگ تو عالموں کو سب کو ایک ہی صف میں کھڑا رکھتے ہیں، تو کام ہوتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اگر پہلے ہی دانہ جو شوکیس میں سجا دیا جائے تو وہ گلے گلزار کہاں سے ہوگا، کہاں اس کا پودا نکلے گا، کہاں اس کے پتے آئیں گے، کہاں اس میں پھل لگے گا اندر اسٹوڈ. تو اگر آپ بھی شوپیس بن کر شوکیس میں سج جائیں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو تو خوب کسوٹی پہ آنا پڑے گا، خوب رولنا پڑے گا، خوب گھومنا پڑے گا، خوب سیر کرنی پڑے گی اور دوڑ دھوپ کر کے کام کرنا پڑے گا. کام ہوتا ہے اسی طرح، انبیاء علیہ السلام کا آپ دیکھ لیے انداز کس طرح کام کرتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کو طلب کر کے کام کرنے کی تو کوئی واقعہ مجھے یاد نہیں. انبیاء علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ان کو کس طرح لوگ ستاتے تھے، زدو کوب کرتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، بلکہ 70 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا. میں آپ کو کوئی شہید کیوں نہیں کرتا، آپ کو مارنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آتا، انبیاء علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ دیکھو دین کی بات کرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے اور ان کو وہ کھٹک دی تھی. معبود نے باطل کا وہ حضرات رد فرماتے تھے، وہ بات ان کو بری لگتی تھی، انہوں نے شہید کر دیا. تو اس لیے الحمدللہ آپ دعوت اسلامی والوں میں گھل مل جائے. الحمدللہ علماء کا ادب ہے یا نہیں ہے دعوت اسلامی میں، تو وہ میں اپنے منہ سے کیا بولوں، آپ دعوت اسلامی کا تعارف پڑھ لیں اور پھر آپ خود غور کر لیں کہ کسی عالم نے بھی کیا علماء کے ایسے آداب پیش کیے جو آپ نے پڑھے گا، جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تعارف میں چھپے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ شاید ہی کسی نے لکھے ہوں. وہ آداب کا نچوڑ جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تعارف میں پیش کیا گیا ہے. تو علماء کی دعوت اسلامی مخالفی سوچ بھی نہیں سکتے ہم. میں تو علماء کو درخواست کر رہا ہوں کہ آپ پوری مرکزی مجلس شورا آ کر سنبھالو، مگر آپ بولو گے ہم کو دے دو اور ہم دے دیں گے تو بات نہیں بنے گی. آپ سیڑھی چڑھ کر ہمارے ہم تک پہنچو. ہمیں تو جست لگانے کے ماہرین نہیں چاہیے, بس اسٹیپ بائی اسٹیپ آنے والے ماہرین چاہیے کہ جو دعوت اسلامی کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں, اسے سنبھال سکتے ہیں. ویسے جذباتی طور پر ہم کسی کو سونپ دیں گے دعوت اسلامی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, خلاص ہو جائے. عوام بھی جس کو تو قبول کریں تو عوام کے دل میں اترنے والا بھی تو چاہیے نا صحیح میں. تو آپ خود سمجھتے ہیں جو تنظیمی ذہن رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے, وہ ہماری باتوں سے اختلاف کرتا نہیں. اور بے شمار علماء ہیں جو اجتماع میں نہیں آتے, دعوت اسلامی کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے, لیکن دعوت اسلامی کے بارے میں جو ان کے جذبات خسا نہ ہوتے ہیں وہ بھی قابل دید و شنید ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اپنی الگ سے شخصیت بنا کر اپنے معمولات چلا رہے ہیں.
یہ بعضوں میں یہ نقطہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گرد مخصوص اسلامی بھائیوں کا جمگھٹا کر لیتے ہیں, پھر وقتاً فوقتاً اپنے فضائل بیان کرنا, اپنے کارنامے سنانا, بلکہ یہاں تک کہ اگر ان کو بیان کا موقع ملے نا کبھی دعوت اسلامی اجتماع میں تب بھی وہ اپنے قصے سناتے ہیں. اور میں نے بدن ہوتے لوگوں کو دیکھا کہ یار یہ مبلغ تو اپنی مہمے کرتا ہے, اس کو بولو اپنے قصے سنانے کے بجائے بزرگوں کے قصے سنائیں. کیونکہ اپنے قصے سنانے میں آدمی کو وسوسہ آ جائے گا یار یہ اپنی شخصیت بنا رہا. اچھا اب آپ سوچو گے کہ اس نے بھی تو اپنے قصے سنائے, الیاس نے بھی, اور ہمیں بولتا کہ تم اپنے قصے مت سناؤ. اب اس کا جواب میں اپنے منہ سے کیا دوں کہ کوئی اگر یعنی یہ سوچے کہ بھائی الیاس بھی تو اپنے قصے سنا رہا ہے اپنے منہ سے.
امیر علیہ سنت کے واقعات نے جس طرح ہمیں جذبہ عطا کیا ہے تو آج تک کوئی ایک مثال ایسی بھی نہیں سنی کہ وہ امیر سنت کے واقعہ سن کر وہ بزن ہوا ہو, بلکہ جس نے واقعہ سنا الحمدللہ اس کا جذبہ مزید بڑا ہی ہے. اور ویسے بھی الحمدللہ مرید اور عقیدت مند یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بزرگ کی سیرت کو سن کر اس کے مدنی پھولوں کے ذریعے اپنی زندگی کو معطر کرتا رہوں. اور ویسے بھی ہمارے بزرگوں سے یہ باتیں ثابت ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کو مزید برکتیں عطا فرمائے.
میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس نہ کریں, یعنی کوئی ایسا شخص اپنا واقعہ بیان کرے اپنے ماتحتوں کے اندر کہ جس سے ماتحتوں میں دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کی گرفت نہیں کی جاتی. تو الحمدللہ آپ سب چونکہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں اپنے محبت کرنے والوں میں کبھی کبھی اپنی بات عرض کرتا ہوں, اور محبت کرنے والے اس بات سے الحمدللہ کافی درس بھی حاصل کرتے ہیں, اور یہ سب دیکھی والی باتیں. اور ہر مبلک کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ سارے لوگ اس کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوں. اس لیے مبلک کو اپنے قصے نہیں سنانے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
سر یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایک استاد اپنے طلباء سے ذاتی کام لے سکتا ہے؟
ذاتی مراسم پر منحصر ہے, جبکہ وہ طالب علم نابالغ نہ ہو. نابالغ ہوگا تو اس کو مشقت میں ڈالنے والا کام وہ نہیں لیا جائے گا. اور طالب علم سے دوران تعلیم و تعلم تو کام نہ لیا جائے کہ اس طرح اس کی تعلیم میں حرج ہوگا, ورنہ ویسے کوئی اگر تعلقات کی بنا پر اگر استاد کی خدمت شاگرد کر دیتا ہے شرن تو خیر کوئی گرفتی نہیں, لیکن اس میں یہ کہ وہ طالب علم خوش دلی سے کرے. اگر اس لیے طالب علم کرتا ہے کہ استاد صاحب نمبر اچھے دے دیں گے, اور استاد صاحب بھی اس نقطے کو اگر پیچھے نظر رکھتے ہیں کہ یہ بیچارہ خدمت اچھی کر رہا ہے تو اس کو نمبر زیادہ دے دو، تو یہ خیانت ہوگی. اس لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ استاد کو اپنے شاگردوں سے کام نہیں لینا چاہیے، کہ وہ خامخواہ بھی اس کی رعایت کرے گا اور خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے. اور طالب علم بھی پھر وہ غلط امیدیں وابستہ رکھے گا اپنے استاد سے، اور استاد صاحب نے انصاف کیا تو یہ بدل ہوگا دل میں، شیطان اس کو بس سونے ڈالے گا کہ میں نے اتنا اتنا استاد صاحب کا کام کیا اور استاد صاحب نے اتنا بھی میرا خیال نہیں کیا کہ فلاں سوال کا جواب ذرا کمزور تھا چلا لیتے. میرا خیال ہے کئی برائیاں اس سے جنم لیں گی استاد کے شاگرد سے کام لینے سے. اس لیے انسب یہی ہے کہ شاگرد سے استاد کام نہ کرائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
جتھے نظامی سے وابستہ اسلامی بہنیں تعلیمی اوقات کے علاوہ بے وجہ دوسری طالبات کے گھروں پر گھنٹوں گزارتی ہیں، کیا انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے؟
جزم کے ساتھ کہنا کہ وہ ایسا کرتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سوال ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی طالبہ ایسا کرے تو اب طالبہ ہو یا غیر طالبہ، تخصیص نہیں ہے. جس پر شریعت نے پردہ فرض قرار دیا اس پر فرض پردہ، اس کو کرنا ہی کرنا ہے. تو دوسرے کے گھروں پر پڑا رہنا یہ تو بہت ہی رسکی ہوتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس گھر میں مرد بھی ہوتے ہی ہوں گے، کوئی اکیلی تو رہنے سے نہیں جوان عورت. تو جب مرد ہوں گے اس میں تو مرد کا گاہے گاہے سامنا بھی ہوتا ہوگا، سامنا مرد کا ہونا، کیونکہ ہر گھر میں پردے کا نظام نہیں. چاہے وہ استائی بہن باپردہ ہو بھی تو ضروری نہیں کہ اس کے بچوں کا ابو پردے کا ذہن رکھتا ہو. اگر وہ بھی پردے کا ذہن رکھتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا بھائی یعنی دیور، کہ دیور بھابھی کا پردہ تو آج کل تقریباً اگر نایاب نہ بھی ہو تو کمیاب تو ہے ہی ہے، وہ دیور آتا رہے گا اس کا. اور اس طرح یہ طالبہ جو ہے وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کرتی رہے گی، گناہوں کا میٹر چلاتی رہے گی. تو اس لیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ صرف مدنی دورہ جو اس طرح بہنیں کرتی ہیں نیکی کی دعوت وغیرہ کے لیے، اس میں اس طرح بہنوں کے ساتھ پردے کی رعایت کے ساتھ دین کی تبلیغ کے حوالے سے ضرور نکلے، ان کے ساتھ جائے، کہ اس میں پردے کی رعایت کا الحمدللہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ ترکیب سے نکلتی ہوں گی، سب با پردہ جاتی ہوں گی اور پہلے سے ترکیب بنتی ہوگی اور کوئی مرد وہاں نہیں آتا ہوگا. لیکن جب اکیلی جائیں گی تو اس طرح آمنا سامنا بھی ہوگا، پھر یہ تہمت کی جگہ بھی ہے، تہمت بھی لگتی ہے اس میں کہ یہ لڑکی کے پاس نہیں جاتی، سہیلی کے بہانے سے یہ غلام مرد کے پاس جاتی ہے، یہ تہمت لگ جاتی. پھر جب ایک بار تہمت لگ گئی نا تو پھر جو آپ کی زندگی اجڑے گی وہ آپ ہی سمجھیں گے. تو اس لیے پردے میں بے شمار فوائد اور برکات ہیں، اور اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی حکم ایسا ہے ہی نہیں جس میں بے شمار فضائل و برکات نہ ہوں. تو سب کو چاہیے کہ شرعی پردہ کریں. اور میرے معروضات پردے کے تعلق سے 60 نمبر سے لے کر 66 میں 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 یہ بسم اللہ کے حروف 7 حروف کی نسبت سے 7 کیسیٹیں ہیں جس میں اسلامی بہنوں کے متعلق سوال جواب ہیں. پردے کا بھی اس میں آ گیا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے 7 کیسیٹیں جو ہیں 60 سے لے کر 66 تک بہترین اس میں مواد مل سکتا ہے اسلامی بہنوں کو. خصوصاً 60 نمبر کا کیسٹ جو ہے 60 نمبر وہ تو طالبات کے لیے بھی بہت مفید ہے، استانیوں کے لیے بھی مفید ہے، ہر کیسیٹ الحمدللہ ہر اسلامی بہن کے لیے مفید ہے. اس کو ضرور آپ خرید فرمائیں. ایک کیسیٹ کا ہدیہ صرف 25 روپیہ ہے، 125 روپیہ خرچ کریں، 7 کیسیٹ حاصل کریں اور مہربانی کر کے اس کو سنیں، بلکہ میں تو کہوں گا بار بار سنیں. ایسے ایسے اسلامی بھائیوں کے جذبے الحمدللہ میں نے دیکھے کہ روز کا ایک ایک کیسیٹ سنتے ہیں، ایسے بھی کئی اسلامی بھائی ہیں. بعض ہیں کہ روز کے دو سنتے ہیں، ایک نے بتایا کہ میں روز کے پانچ کیسٹ سنتا ہوں، وہ دکان پہ اپنی چلاتے ہیں وہ سنتے ہیں. اسلامی بہنوں میں بھی ایسی ہوں گی، اس کا بھی انکار نہیں. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ روز کا ایک کیسٹ سن لیا کرے وقت نکال کر، کیونکہ اسلامی بھائیوں کو جو دین سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، اجتماع، پھر قافلوں میں سفر، یہ قافلوں میں سفر کی نعمت اسلامی بہنوں کو مہیا نہیں ہے. یہ کیسٹوں سے کام چلا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ضروری ارشاد فرمائیے کہ اسی طرح استانیوں اور طالبات کا تدریسی اوقات کے بعد بلا وجہ دیر تک جامعہ میں رکے رہنا کیسا ہے؟
اس طرح تو جامعات کی بجلی بھی صرف ہوگی بلا وجہ، بتی پنکھا یہ چلتا ہوگا، اندھیرا کر کے تو بیٹھتی نہیں ہوں گی، نہ گرمی میں پنکھا بند کر کے. تو اس لیے فوراً گھر چلی جانا چاہیے تاکہ گھر والوں کو بھی تشویش نہ ہو، کہ مرد کے مقابلے میں عورت کی تشویش زیادہ ہوتی ہے. بیٹا اگر گھر جلدی نہیں پہنچے گا تو اتنا ماں باپ پریشان نہیں ہوتے ہوں گے جتنا بیٹی لیٹ ہوتی ہوگی تو پریشان ہوتے ہوں گے. تو اس طرح ماں باپ کو تکلیف پہنچانا کیسا؟ ماں باپ کو بلا مصلحت شرعی ایزا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پھر اس طرح دیر لگنے میں تہمت، عورت پر تہمت فوراً لگ جاتی ہے. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ، اور ناظمہ جو ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ جیسے ہی مدرسہ کا تعلیمی وقت ختم ہوا وہ فوراً سب کو اسی طرح بھی شفقت سے محبت سے فارغ کر کے جامعہ کو تالا لگا کر سب چلی جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
سر آپ نے جامعہ المدینہ کے اساتذہ اور طلباء کا تنظیمہ کاموں کا ذہن بناتے ہوئے 12 مدنی کاموں کی ترغیب دلائی ہے، کیا جامعات کی استانیوں اور طالبات کے لیے بھی کچھ مدنی کام ہیں؟
کیوں نہیں، جو مدنی کام اسلامی بہنوں کے لیے ممکن نہیں ہے، مثلا مدنی قافلے میں سفر ممکن نہیں ہے، مسجد درس ممکن نہیں ہے، دکان دکان جا کر علاقائی دورہ ورانے کی دعوت میں شمولیت ممکن نہیں ہے، تو اس طرح کے جو مدنی کام اسلامی بہنوں کے لیے ممکن نہیں ہے ان کاموں کو وہ منفی کر دیں، باقی سارے کام اسلامی بہنوں کو بھی کرنے جو اسلامی بھائی کرتے ہیں، اور جو بھی تنظیمی کام اسلامی بھائی کریں اسلامی بہنیں کریں ان کو اپنے اپنے یہاں کی مجلس مشاورت کے ماتحت رہ کر کرنے ہوں گے. اب اگر الگ الگ اپنی مرضی سے سب کام کریں گے تو سارا کام خراب ہوگا، فساد ہوگا، مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اپنے اپنے طور پر ہی کام کرتی رہیں. اجز اسلامی بہنوں کا مسجد درس نہیں ہے تو اجتماعی گھر درس فیضان سنت کا تو اس میں شریک ہو. اس طرح ہفتہ وار اجتماع اسلامی بہنوں کا جو ہوتا ہے اپنے اپنے یہاں پر اس میں شرکت کریں، اپنے یہاں ہونے والے علاقائی دورے میں شرکت کریں، اور مدنی انعامات پر تو سبھی کو عمل کرنا اور کارڈ پور کر کے جمع کروانا ہے، اور روز کرنا ہے فکر مدینہ کر کے روز روز مدنی انعامات کا کارڈ پور کریں. اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات عام اسلامی بہنوں کے 63 جبکہ طالبات کے 83، عام اسلامی بھائیوں کے 72 اور طلباء کے 92. یہ جو اسلامی ہمارے جامعات وغیرہ کے طلباء ہیں ان کے 92. تو اعلم اصول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
خواتین کا شاعری کرنا کیسا؟
ان میں شاعرات تو بہت ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ شاعری کی شین کا اوپر والا نقطہ بھی ان کو بیچاریوں کو پتا نہیں ہوتا. شاعری کو خالہ جی کا گھر تھوڑی، منچ کا زبردست مقرر و مجمع اچھالتا ہو. میں نے تو ان کے اشعار بھی سنے جب یہ کسی کے اشعار پڑھتے ہیں، اعلی حضرت کے اشعار کے بھی الفاظ آگے پیچھے کر دیتے، خون جلتا ہے، وزن توڑ دیتے ہیں. تو شاعری ایک الگ فن ہے، اس کا تعلق نہ درس نظامی سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی عالم کے عالم ہونے سے، کسی شخص کے عالم ہونے سے، تو یہ الگ تعلق ہے. البتہ مذہبی شاعری کرنے کے لیے علم دین شرط ہے. علم دین نہیں ہوگا تو بہت خطرہ ہے کہ وہ کفریات بکے گا, اور کفریات بکتے ہیں, کئی ہیں جو کفریات بکتے ہیں, مر گئے وہ بھی کفریات چھوڑ کر گئے, اور آج بھی ان کے کفری اشعار لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے نہ اسلامی بہنیں شاعری کریں نہ اسلامی بھائی شاعری کریں, شاعری تو کرنی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی عالم ہو, عالم ایسا ہو قرآن و حدیث پر اس کی نظر رہتی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ فن شاعری سے بھی آگاہ ہو. اگر عالم ہے اور فن شاعری نہیں جانتا تب بھی اس کو شاعری نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ہنسیں گے اور خامہ اس عالم کا مذاق اڑے گا, جبکہ لوگ نہیں ہنسیں گے لیکن وہ تو ہنسیں گے جو فن شاعری سے شغف رکھتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے بڑے بڑے مقرروں میں اشعار اعلی حضرت کے اشعار کا وزن توڑ دیتے ہیں, الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں, تو ہر ایک کو نہیں پتا چلتا, لیکن آخر کوئی کوئی تو ہوتا ہے نا جس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے. اس لیے فن شاعری اور عالم ہونا یہ دونوں لازم و ملزوم شاعری کے لیے میرا اندازہ ہے. یا اگر کوئی منجا ہوا شاعر ہے بھی اور وہ بالفرض عالم نہیں ہے تو ایسے عالم کی صحبت اس کے لیے ضروری ہے, اور وہ اپنا کلام اس وقت تک کسی کو نہ بتائے, صرف کلام لکھے اسی لیے کہ میں اس کو پہلے اس عالم کو دکھاؤں گا کہ یہ درست ہے. وہ عالم جو فن شاعری سے آگاہ ہو یہ جب تک اس کو اوکے نہ کرے اس وقت تک یہ کسی کو نہ سنائے, ورنہ ایک کو بھی سنا دیا اس نے آگے بڑھا دیا اور خدا نہ کرتا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو ہوا, کفر کا پہلو ہوا, تو پھر عجیب کافیہ ملانے کے اس میں بعض اوقات کفریات ہو جاتا, اور شاعر جو ہوتا ہے عموماً آزاد خیال ہوتا چلا جاتا ہے, شاید اسی لیے کہ وہ ردیب قافیہ ملانے کے چکر میں وہ بہت سارے الفاظ ڈھونڈتا ہے, اور جب تک الفاظ کا کثیر الکثیر ذخیرہ نہ ہونا اس وقت تک شاعری نہیں, لغت پر اس کو اچھا خاصا عبور ہونا چاہیے, جس زبان میں وہ شاعری کرنا چاہتا ہے اس پر عبور نہیں ہوگا تب بھی وہ نہیں کر سکے گا, غلطیاں کرے گا. وہ غلطیاں کرتے ہیں, بہت کرتے ہیں, بعض شعرا بھی غلطیاں کرتے ہیں, تلفظ غلط ہوتے ہیں اور وزن قائم کرنے کے لیے اس لفظ کو فٹ کر دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے.